بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ درست بات کہو تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد معزز و محترم سامعین آج کے درس قرآن کا موضوع ہے متقین کی صفات پہلے میں آپ کے سامنے تقویٰ کی حقیقت کیا ہے اس موضوع پر گفتگو کروں گا اور اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان کا تذکرہ ہوگا تقویٰ کے معنی ہیں بچنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرنا اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف ہر حال میں ہونا یہ تقویٰ کا مطلب ہے ایک موقع پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین کبھی آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جو تنگ راستہ ہو اور اس کے دائیں اور بائیں دونوں طرف خاردار جھاڑیوں کی باڑ لگی ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بارہا ایسا ہوتا ہے تو عرض کیا کہ آپ وہاں کیا کرتے ہیں تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں وہاں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے جو ہے وہ گزرتا ہوں تاکہ وہ جھاڑیوں کے ساتھ نہ الجھ جائے تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین یہی تقویٰ ہے تو اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں جس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچنا چاہتا ہے اس صراط مستقیم کے دائیں اور بائیں جو خاردار جاڑیاں ہیں وہ کیا ہیں مرغوبات نفس ہیں خواہشات نفس ہیں شیطان اور ابلیس نے اس دنیا میں انسان کو ورغلانے کے لیے جو بے شمار ہتھکنڈے اختیار کر رکھے ہیں وہ دائیں اور بائیں انسان کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان ساری ترغیبات سے بچتے ہوئے آدمی صراط مستقیم پر چلتا ہوا اللہ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف رواں دواں رہے تو یہ تقویٰ کی کیفیت اور خاصیت ہے ہم اس دنیا میں مسافر ہیں اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور جنت کا حصول ہماری منزل ہے اس کے لیے تقویٰ کو زاد راہ قرار دیا گیا ہے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى زاد راہ ساتھ لے لو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے اگرچہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی کہ جو جب حج وغیرہ کے لیے نکلتے تھے تو زیادہ راہ ساتھ لیے بغیر یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں تو زیادہ راہ کی ضرورت نہیں ہے ہمارا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ زیادہ راہ ساتھ لے کر نکلو لیکن علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عمومی حکم بھی ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے یعنی انسان جس سفر پہ رواں دواں ہے اس میں جو چیز زاد راہ کا کام دیتی ہے وہ تقویٰ یعنی خوف خدا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے تو گویا تقویٰ دل کی اس استعداد اور صلاحیت کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ مومن گناہ سے بچتا اور اطاعت پر قائم رہتا ہے۔ مولانا صدر الدین اصلاحی اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے اور اس سے مراد انسان کے دل کی وہ کیفیت ہے جو اس کو ہر لمحے اس بات پر آمادہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسانوں کو یاد رکھے، ان کے تقاضوں سے کبھی غافل نہ ہو۔ یہ بھی بڑی جامع تعریف کی گئی ہے کہ یہ خاص اصطلاح ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی وہ کیفیت جس کی وجہ سے بندہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھے اور کبھی ان احسانات کے جو عملی تقاضے ہیں ان سے کبھی غافل نہ ہو، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی شکر گزاری پہ ہمیشہ قائم رہنا۔ یہ تقویٰ کی جو تعریف ہے اس کی روح سے ایک آدمی جو متقی اور پرہیزگار ہو اسے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ تقویٰ کی جو خاصیت ہے، جو خصوصیت ہے، جو صفت ہے، یہ آدمی کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، کیا اس کو جانچنے پرکھنے اور ناپنے کا کوئی ایسا پیمانہ بھی ہے، کیا آدمی کو یہ احساس ہو سکے کہ اس کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کے اندر جب تقویٰ کی صفت موجود ہو تو پھر اس کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ ایک بڑھیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی کہ میں غریب عورت ہوں اور سوت کاٹ کر اپنا گزارا کرتی ہوں، اور رات کے وقت بھی مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے، اور جب رات کو چراغ میں تیل ختم ہو جاتا ہے تو پھر میں باہر چاندنی میں بیٹھ کر، چاند کی روشنی میں بیٹھ کر سوت کاٹتی ہوں، تو جب میں یہ سوت فروخت کروں تو کیا ضروری ہے کہ میں گاہک کو یہ بات بتاؤں کہ یہ سود جو ہے وہ چاندنی میں بیٹھ کے کاتا ہوا ہے اور یہ چراغ کی روشنی میں کاتا ہوا ہے؟ تو امام صاحب نے پوچھا کہ کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ ہاں، فرق یہ ہوتا ہے کہ چاند کی روشنی ذرا مدم ہوتی ہے تو اور سود ذرا موٹا ہو جاتا ہے، اور چراغ کی روشنی جو ہے وہ تیز ہوتی ہے تو اس میں سود باریک اور زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو امام صاحب اس عورت سے کہتے ہیں کہ اتنی دیانتداری تو آدمی میں ہونی ہی چاہیے کہ وہ یہ بات گاہک کو بتا دیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج جو ہماری صورتحال ہے اس لحاظ سے ہم اس بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن ایک عورت، امام احمد بن حنبل کا دور غالباً تیسری صدی ہجری کا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ وہ عورت کوئی بہت عالمہ فاضلہ عورت تھی، ایک عام عورت تھی اور غریب عورت تھی، لیکن اس کے اندر اللہ کا خوف اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اتنا بیدار تھا کہ وہ اتنی باریک سی بات پہ بھی تردد میں پڑ گئی کہ شاید یہ چیز جب میں فروخت کروں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو معاوضہ میں لیتی ہوں وہ میرے لیے حلال اور جائز نہ ہو۔ تو اتنی سی بات بھی پوچھنے کے لیے وہ وقت کے امام کے پاس پہنچ گئی اور اسے یہ بتایا گیا کہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم گاہک کو فروخت کرو تو اسے یہ بات بتا دو۔ اس کے مقابلے میں آج جو ہمارا حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ تین آدمی سفر پہ نکلے ہوئے تھے اور بارش ہوئی تو انہوں نے غار میں پناہ لے لی، اور جب اس غار کے اندر چلے گئے تو ایک بڑی چٹان جو ہے وہ اس غار کے منہ کے سامنے پھسل کر آ گئی اور ان کے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ تو اب تینوں نے اپنی جگہ مشورہ کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی ایسے نیک کام کا وسیلہ اختیار کر کے دعا کریں جو کام ہم نے زندگی میں صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ تو وہ تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور ان میں ایک شخص وہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میری ایک چچازاد بہن تھی جس کے ساتھ میری بات چیت چل رہی تھی، اور میں اس سے جو مطالبہ کر رہا تھا غلط کاری کا، اس کے لیے اس نے جو مطالبات رکھے ہوئے تھے میں نے وہ سارے پورے کر لیے، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب میں اور وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ اس وقت اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی مور کو نہ توڑو۔ تو میں خوف خدا کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ تو یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیرے خوف کی وجہ سے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ تب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کی خواہش پوری ہونے کا وقت آیا، لیکن جب اسے یہ بات یاد دلائی گئی کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ سے ڈر، تو اس تنہائی کی حالت میں بھی اس کے اوپر خوف خدا طاری ہو گیا، وہ اللہ سے ڈر گیا۔ تو تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی جس حال میں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دے سمجھے۔ یہ ہے وہ صفت جس کا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار حکم بھی دیا، اور متقین کی ایک خاصیت اور ایک اہم صفت کے طور پر بھی قرآن کریم میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ مقامات قرآن کریم کے ایسے ہیں جہاں متقین کی صفات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ نیک در حقیقت وہ آدمی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکہ والکتاب، اور ملائکہ اور اللہ کی کتاب پر، والنبیین اور انبیاء پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، اور جو مال کی محبت کے باوجود اسے اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، والیتامی والمساکین وابن السبیل، یتیموں پہ، مساکین پہ اور مسافروں پہ اس مال کو خرچ کرتا ہے، والسائلین وفی الرقاب، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں یعنی قیدیوں کو چھڑانے میں یا غلاموں کو آزاد کرانے میں وہ مال کو خرچ کرتا ہے، اور سائل جو مانگنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے، ضرورت مند آدمی، اس کو دیتا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، اور وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی کی حالت میں، جب کوئی دکھ درد پہنچے اس کی وجہ سے بھی، اور لڑائی کی حالت میں بھی یہ صبر کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ متقی ہیں، یہ تقویٰ والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جس کو آیہ بر بھی کہا جاتا ہے، جس میں نیکی کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور متقین کی صفات کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے عقائد یعنی ایمانیات کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ متقی انسان وہ ہے جو سب سے پہلے اس کا عقیدہ صحیح ہو، اور وہ عقائد جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ ارکان ایمان جن کا ذکر یہاں تفصیل کے ساتھ آیا ہے، ان کو صحیح معنوں میں ماننا اور دل سے ان کے اوپر یقین کرنا، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں عبادات اور اعمال کا ذکر بھی آتا ہے، مثلا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عقیدہ درست ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک متقی انسان کے لیے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنے والا ہو اور پابندی کرتا ہو، اور اس میں نماز اور زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کو اہمیت دی گئی ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کی محبت دل سے نکلتی ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے جن پہ آدمی وہ زکوٰۃ خرچ کرتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے بعد پھر الگ سے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن پہ آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے، یعنی قریبی رشتہ دار اگر ضرورت مند اور مستحق ہیں تو ان پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور مانگنے والوں، اور جو لوگ قید میں ہوں یا غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے آزاد کرانے پہ۔ تو یہ مال خرچ کرنا گویا کہ متقین کی ایک اہم صفت ہے، اور اس میں صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مومنین اور متقین وہ ہیں کہ جن کے مالوں میں مخصوص حصہ جو ہے سائل اور محروم کے لیے جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی وہ سائل اور محروم کے لیے اپنے مال میں سے ایک حصہ خاص کر لیتے ہیں جو ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں معاملات کا ذکر بھی ہے، اور معاملات میں جو سب سے اہم چیز جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، عہد کی بڑی اہمیت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص عہد کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ بے دین ہے۔ اس کے بعد اخلاقیات کا ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی تنگ دستی کی حالت میں، تنگی کی حالت میں، دکھ درد کی حالت میں، کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جائے، کوئی اس کا نقصان ہو جائے تو وہ صبر کرے۔ تو اس کا ذکر ہے کہ آدمی والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، تین حالتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، تنگ دستی کی حالت ہو اور والضراء دکھ درد ہو، اس کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی جسمانی یا مالی جو ہے وہ نقصان ہو جائے، وحین الباس یا حق اور باطل کا مارکا برپا ہو اور اس لڑائی میں وہ ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہے اور صبر کرے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ صفات ہیں جن لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یعنی یہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، یہ حقیقی مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہ ہیں اہل تقویٰ، یہ متقی لوگ ہیں۔ تو یہ متقین کے صفات یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور یہ متقی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی متقین کی ایک اہم صفت ہے، اور جو آیات میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی تلاوت کی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ درست صحیح اور سچی بات کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ بولنا متقین کی ایک اہم صفت ہے۔ فرمایا کہ جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور سچ بولو گے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات کو درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ تو کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بشارت دی ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو۔ ایک تو اس بات کی تاکید کی گئی کہ ہم خود سچ بولیں، اور دوسرا اس بات کی تاکید کی گئی کہ ہم ساتھ بھی ان لوگوں کا دیں جو سچ بولنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں ان کا ساتھ کبھی نہیں دینا چاہیے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ سورہ بقرہ میں ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں، جس میں ابتدائی آیات جو سورہ بقرہ کی ہیں ان میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ متقین کون لوگ ہیں جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد بھی قریب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو گویا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ ان کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو، اور تقوی پھر جو ہے وہ قرآن فہمی کے لیے لازمی شرط قرار دیا گیا۔ تو گویا رمضان کے ذریعے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور پھر تقوی والا انسان جو ہے اس کو قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ متقین جو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے والے ہیں، ان کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ والذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پچھلی آیت مبارکہ جو ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی جو پہلی صفت بیان فرمائی ہے وہ ایمان اور عقیدہ ہے، اور یہاں بھی پہلی صفت یہی بیان کی گئی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس کے بعد نماز کا ذکر آیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا اسے خرچ کرتے ہیں۔ تو نماز ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے قائم کیے بغیر آدمی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میرے دل میں خوف خدا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، تو یہ بات حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی اور اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت جو ہے جا بجا اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایمان کے بعد نماز قائم کرنے والے ہیں، اس لیے کہ جس بات آدمی کو اس بات پہ یقین ہو کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ پانچ وقت کی نماز ہے، تو وہ اس نماز کے اندر غفلت کیسے کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہاں بھی ارشاد فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، کہ وہ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا اسے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور زیادہ پھیلا دیا گیا، وہاں صرف مال کا ذکر تھا، یہاں فرمایا کہ جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں لگائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں لگائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم و ذہانت دی ہے تو اسے اللہ کے راستے میں لگائیں، جو نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسے اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اور اللہ کے راستے میں لگائیں کس مقصد کے لیے؟ کہ اللہ کے دین دنیا کے اندر غالب ہو، اور یہی اس امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے کہ خدا کے دین کے غلبے کی جد و جہد اس کا فرض منصبی ہے۔ تو فرمایا کہ مومنین صادقین وہ ہیں، متقین وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتے اور خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر پختہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کی راہ پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب قرار پائیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے اہم صفات ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور قرآن کریم پر ایمان رکھنا، اور آخرت کا پختہ یقین ہونا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت پر پختہ یقین ہوتا ہے، اور جس چیز پہ انسان کا یقین ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہوتا ہے۔ آخرت پہ جب آدمی کا یقین ہو تو پھر آدمی عملاً ساری زندگی اس آخرت کی تیاری کے لیے کوشاں بھی ہو۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات اسی طریقے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ ارشاد فرمائے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اللہ کی مغفرت اور اس کی بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اسے تیار کیا گیا ہے متقین کے لیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ دوڑو اللہ کی بخشش اور مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ جنت جو اس آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع و عریض ہے اس کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بخشش اور اس کی مغفرت اور اس کی جنت کے حصول کے لیے ہمیشہ دوڑتے رہتے ہیں۔ اور یہاں دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ کوشش کرو، اس کے لیے صحیح کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اور یہ اسلوب قرآن کریم میں جا بجا اختیار کیا گیا ہے کہ مومنین کو، مسلمانوں کو نیکی، بلائی، خیر، اللہ کی بخشش اور مغفرت کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرنے اور دوڑنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے حکم دیا گیا۔ مثلا فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یہاں فرمایا سارے ہو، اور دوسرے مقام پہ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مسابقت کرو، سبقت کرو، آگے بڑھو اللہ کی بخشش اور مغفرت کے معاملے میں۔ تو جاب جا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، مسابقت کرو کس چیز میں؟ نیکیوں کے حصول میں، نیکیوں کے حصول میں مسابقت۔ مسابقت کہتے ہیں جو کمپٹیشن کو، یعنی ایسی دوڑ لگاؤ کہ ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو دوڑ ہم نے دنیا کے لیے لگا رکھی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو کوشش ہم کر رہے ہیں، اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کی مغفرت اور اس کی بخشش اور اس کی رحمت کے حصول کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے دوڑو، آگے بڑھو۔ یعنی جو کام بھی، جو راستے بھی اللہ کی رضا اور اس کی بخشش اور اس کی مغفرت اور جنت کی طرف جانے والے ہیں، ان کی طرف انسان کو جو ہے وہ دوڑنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جو ماہ مبارک آنے والا ہے، اس ماہ مبارک سے زیادہ بہتر وہ کون سا موقع ہمیں میسر آئے گا جس میں ہم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں؟ تو اس ماہ مبارک میں جو نیکیوں کا موسم بہار کہلاتا ہے، اس ماہ مبارک میں ہم جو بھی راستے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے حصول کے لیے رکھ دیے ہیں ان سارے راستوں کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں، دعا کے ذریعے سے اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کریں، انفاق کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت طلب کریں، روزے کے ذریعے سے اللہ کی بخشش حاصل کرنے کی کوشش کریں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں، راتوں کو قیام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، یعنی جو بھی ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور بلائی اور خیر کے رکھے ہیں ان سب ذریعوں سے اس ماہ مبارک میں ہم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی طلب میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعدت للمتقین جو ارشاد فرمایا کہ یہ جنت جو ہے اس کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے، تو اب آگے اللہ ارشاد فرماتا کہ یہ متقین کون لوگ ہیں، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، ارشاد فرمایا کہ یہ خرچ کرتے ہیں دونوں حالتوں میں، یہ آسانی ہو ان کے پاس، کشائش ہو، زیادہ مال ہو، سہولت ہو، تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وضرا اور تنگ دستی کی حالت میں ہوں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ متقین کی صفت یہ بیان فرماتا ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور صحابہ اکرام کے ہاں ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال خرچ کرنے کے لیے بلایا تو جن لوگوں کے پاس مال زیادہ مقدار میں ہوتا تھا وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ لا کر اللہ کی راہ میں پیش کرتے تھے۔ مثلا غزوہ تبوک کے موقع پر ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی کسی یہودی کے باغ میں پانی لگاتے ہیں اور کچھ کام کرتے ہیں، اور وہاں سے جو کھجوریں ملتی ہیں وہ کھجوروں کی پوٹلی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مال اور جان سے جہاد کرو، تو جان تو میرے پاس ہے وہ تو حاضر کر دی لیکن میرے پاس مال نہیں ہے، تو اس مال کو حاصل کرنے کے لیے جا کر محنت مزدوری کی اور اس کے بعد وہ مال لا کر اللہ کی خدمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقین کی یہ صفت یہاں بیان فرمائی ہے کہ وہ ہر حال میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگر وہ خود ضرورت مند ہوں اس کے باوجود دوسروں پہ مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بیان فرمائی ہے، اور اس کے کئی ایک واقعات صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ اپنی ضرورت پر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ لوگ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کے باوجود کہ انہیں اس مال کے ساتھ محبت ہے، لیکن وہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اللہ کی رضا کے طالب ہیں جس کی وجہ سے تمہیں کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم تمہارے شکریہ کے طالب ہیں اور نہ تم سے اس کی کوئی جزا چاہتے ہیں، ہم یہ کام صرف اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، کسی کو کچھ کھلایا پلایا جائے یا انفاق فی سبیل اللہ کیا جائے، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اور یہ متقین کی صفت بیان کی گئی کہ وہ دوسروں پر مال خرچ کرتے ہیں اور اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے، بلکہ اللہ کی رضا اس کے بدلے میں صرف چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی ایک اہم صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ والقاذمین الغیظ، غصے پر قابو رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متقی آدمی ہے اس کو غصے کے اوپر قابو حاصل ہوتا ہے، وہ جذباتی ہو کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتا کہ جذبات کی رو میں بہہ کر وہ غلط فیصلے کر بیٹھتا ہو، جنجلاٹ اس کے اوپر طاری نہیں ہوتی۔ اور غصے کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں غصہ وہ چیز ہے کہ جو دماغ کی جو ہے وہ چراغ کو بجھا دیتا ہے، یعنی غصہ وہ آندھی ہے جو دماغ کے چراغ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ غصے کی حالت میں آدمی کا دماغ نہیں کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غصے کی حالت میں، غیظ و غضب کی حالت میں آدمی جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ تو ایک اور موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ بادر وہ ہے کہ جو غصے پہ قابو کر لے، یعنی آدمی کو غصہ آیا ہو تو وہ اس پہ قابو کر لے۔ تو ارشاد فرمایا کہ والقاذمین الغیظ، یہ غصے پہ قابو کر رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کو غصہ آ جائے تو اگر وہ کھڑا ہے تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جانا چاہیے۔ اور ایک ترکیب یہ بھی بتائی گئی کہ غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی کو کبھی زیادہ غصہ آ جائے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے، اس لیے کہ پانی جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے غصہ، تو جب آدمی وضو کر لے گا تو اس کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی اہم صفت ہے متقین کی کہ وہ غصے پہ قابو پا لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور تیسری صفت ان آیات کے اندر مومنین متقین کی یہ بیان کی گئی کہ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ انتقامی جذبہ یہ مومن کی شیوا نہیں ہے، مومن تو درگزر کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو معاف کر دینے والا، تو وہ بڑی بڑی خطائیں لوگوں کی معاف کر دیتا ہے۔ اور اس میں اسوائے رسول ہمارے سامنے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بدترین دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو، ان کے بڑے بڑے گناہ جو تھے وہ معاف کر دیے۔ وہ قاتل تھے، وہ مجرم تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اس کا بہترین مظاہرہ اس وقت ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح خانہ داخل ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، مارا پیٹا تھا، صحابہ اکرام کو قتل تک کیا تھا، جب وہ یا ان کی اولادیں آپ کے سامنے آئی تو آپ نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، لا تسریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج کے دن تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، تم سے کوئی داروگیر نہیں ہے، تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور تم میں سے کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا تم نے فلاں موقع کے اوپر میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی تھی، نہیں، تمہیں معاف کر دیا گیا، تمہیں بخش دیا گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، معاف کر دینے کی کیفیت۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرویدہ ہو گئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، حتیٰ کہ ابو جہل کا بیٹا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں فاتحانہ داخل ہونے کے موقع پر وہاں سے بھاگ گیا تھا اور جدہ سے جا کر کسی کشتی وغیرہ میں بیٹھ کے مکہ چھوڑ دینا چاہتا تھا اور پھر وہ واپس لوٹا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ کر پناہ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن حدود اللہ کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے رعایت نہیں برتتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بڑے خاندان کی خاتون نے چوری کر لی جس کا نام فاطمہ تھا، تو بعض لوگ پریشان ہوئے کہ اب یہ بڑے خاندان کی عورت ہے اور اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں گے، تو انہوں نے مشورے سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آئے تھے، انہوں نے آ کر جب یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم حدود اللہ میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، اگر محمد کی بیٹی بھی جو ہے چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالے جاتے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے ذات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن اللہ کی حدود کا اگر معاملہ ہو، اللہ کے دین کا اگر معاملہ ہو، تو اس میں کبھی کوئی رعایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ تو متقین وہ ہیں جن کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ احسان یہ ہے کہ ہر قوم بہتر سے بہتر طریقے سے کیا جائے، اچھے سے اچھے انداز میں کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے یہ دنیا جو امتحان گاہ بنائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون احسن و عملہ، بہترین عمل اور اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اچھے عمل کرنے والوں کو محسنین کہا گیا ہے۔ تو محسنین وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اس کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں اور ہمیشہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی راہ پہ قائم رہتے ہیں۔ اس کے بعد ان متقین کی صفات میں ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اگر کبھی ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اگر کہیں پھسل گئے تو پھر پھسلتے ہی جاتے ہیں اور گناہوں کے اندر لت پت ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کی یہ صفت ہے کہ جب ان سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو فوری طور پر یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان سے اسے ایک پناہ حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی ایک مضبوط کلے کے اندر گویا کہ اپنے آپ کو محصور کر لیتا ہے اور شیطان سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کا ذکر, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اللہ نے اپنے بندوں کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. کھڑے ہیں تب اللہ کو یاد کر رہے ہیں, چل رہے ہیں تب اللہ کو یاد کر رہے ہیں, بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہیں تب اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اور اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان ہر وقت کرتا رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب ایک آدمی نے یہ سوال کیا تھا کہ شریعت کے مطالبات تو بہت سارے ہیں, مجھے کوئی ایسی جامع وصیت کیجئے کہ جو میری نجات کے لیے بھی کافی ہو جائے اور میں اس پہ آسانی سے عمل بھی کر سکوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یزال لسان کا رطبا من ذکر اللہ, کبھی اللہ کے ذکر سے تیری زبان جو ہے وہ غافل نہ ہو, ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو اللہ کو یاد کرنا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اللہ کے ذکر سے ایک مراد تو یہ ہے کہ زبان اور دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں جو ہے وہ مشغول رہے, اور دوسری اور حقیقی مراد اللہ کے ذکر سے یہ ہے کہ آدمی کو ہر وقت اللہ یاد رہے. ذکر کے معنی یاد کے ہیں, تو آدمی کو اللہ یاد رہے. اللہ یاد رہے سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت آدمی یہ بات یاد رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہی تو حقیقت ہے تقویٰ کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت عبد اللہ کان کا تراہ فعل لم تکن تراہ فعنح یرا کا, ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو, اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے حقیقت تقویٰ کی, کہ صرف عبادت کے اندر ہی نہیں, ہر حال میں آدمی اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ وما کم اے نما کن تم, تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہی وہ کیفیت ہے جس کا نام تقویٰ ہے, کہ آدمی ہر حال میں اللہ سے ڈرے. تو ارشاد فرمایا کہ جب کبھی ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر اللہ کو یاد کرتے ہیں. سورہ حدید کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے, علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا لوگوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل جو ہے وہ دہل جائیں, کانپ اٹھیں. اور یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک ڈاکو تھے, اور ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے جب مکان کی چھت کے اوپر بیٹھے رات کے اندھیرے میں انتظار کر رہے تھے کہ اندر جو چراغ کی روشنی میں کوئی بزرگ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, یہ بند کر دیں تلاوت اور چراغ گل کر دیں تو پھر وہ گھر کے اندر داخل ہوں اور چوری کریں, تو اس نے سورہ حدید کی یہ آیات جب تلاوت کی, عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے وہ ڈر جائیں اور کانپ اٹھیں, تو حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی کانوں میں جب یہ آیت مبارکہ پڑھی, انہوں نے اس کو سنا تو ان کا دل دہل گیا, ڈر گئے, خوف خدا سے وہاں سے پیچھے ہٹے اور جا کر سچی توبہ کی, اور جن لوگوں کا مال لوٹا ہوا تھا ان کو واپس کیا, اور جن کا مال نہیں تھا خرچ کر چکے تھے ان سے جا جا کر وعدے کیے کہ میں نے فلاں موقع پر تمہارے ہاں جو ہے چوری کی تھی, ڈاکہ ڈالا تھا, میں تمہیں وہ تمہاری امانت واپس لوٹاؤں گا. کچھ لوگوں نے ان کو معاف کر دیا. یہی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہے, وہ ہستی ہیں کہ بعد میں دین کے بڑے بزرگوں کے اندر جو ہے وہ ان کا شمار ہوتا ہے. تو سچی توبہ, لیکن اس کا سبب کیا بنا؟ وہ آیت کریمہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ کانپ اٹھیں, ان کا دل دہل جائے. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے, کوئی گناہ ہو جاتا ہے, تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا فاستغفروا لذنوبہم, استغفار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اور اللہ کے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے. تو متقین کی ایک اہم صفت کے طور پر یہ بات یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. توبہ کے ذریعے سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ وہ حدیث میں وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے اور پھر ایک اور قتل کر کے 100 کی گنتی پوری کر لی, تو وہ بھی توبہ کی غرض سے نکلا, اور کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک بستی ہے, وہاں اللہ کے بندے رہتے ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. اور ان کے پاس جا کر بیٹھ کر اللہ اللہ کرو, اللہ کا ذکر کرو, اور راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی, اور اس کے بعد رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جب اس کی روح لینے کے لیے آئے تو ان کے درمیان اختلاف ہوا, کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف جا رہا تھا, یہ تو توبہ کر چکا تھا, اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو بڑا گنہگار انسان ہے, اس نے تو 100 انسانوں کو ناحق قتل کیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں سے یہ چلا تھا توبہ کی غرض سے, وہاں سے زمین کا فاصلہ ناپا جائے, اور جو باقی رہ گیا تھا اس کو بھی پیمائش کی جائے. اگر اس نے زیادہ سفر طے کر لیا ہے تو پھر اس کے گناہ معاف ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کے اندر یہ داخل ہو گیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اگلے حصے کو حکم دیا کہ سکڑ جائے, اور وہ زمین سکڑ گئی اور پوری پیمائش کی گئی, تو تھوڑا سفر باقی رہ گیا تھا اور زیادہ وہ شخص طے کر چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر چلے گئے. توبہ ایسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب له, توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. توبہ کے ذریعے سے آدمی کے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو متقین کی ایک اہم صفت کے طور پر یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور جان بوجھ کر وہ گناہ کے اوپر اڑے نہیں رہتے, اصرار نہیں کرتے, مصر نہیں ہوتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے اور پھر اس گناہ کے اوپر قائم ہے تو یہ بات تقویٰ کے خلاف ہے. اب ہمارے آپ دیکھیں, ہمارا حال تو یہ ہے کہ گناہ کا احساس ہی جو ہے وہ دلوں سے ختم ہو چکا ہے. یعنی گناہ ہم کر رہے ہیں لیکن اس کو گناہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. مثلا ہم سودی کاروبار کرتے ہیں, سودی معاملات کرتے ہیں, سود کھاتے اور کھلاتے ہیں, لیکن اس کے نام تبدیل کیے ہوئے ہیں, کچھ دوسرے ناموں سے ہیلے بانے کر کے ہم سود کے بارے میں جو ہے اتنے بے حس ہو گئے ہیں, جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو اس سود کا کاروبار, اس کا لین دین, اس کے معاملات جو ہیں ان کو ترک کر دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر سود تم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. تو آج ہم نے ہیلوں بانوں سے جو ہے وہ سود کھانے اور کھلانے کے راستے کھول رکھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس گناہ کے اوپر اصرار کر رہے ہیں جو ایمان اور تقویٰ کے بالکل خلاف ہے. اسی طرح بے پردگی ہے, ہم اس کو عین اسلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پردے اور داڑیوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ گناہ پہ اوپر اصرار ہے کہ آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور پھر اس کے اوپر قائم بھی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ حکمران جو ہیں وہ شراب بنانے کے لیے لوگوں کو پرمٹ جاری کر دیتے ہیں. یعنی نہ صرف خود گناہ کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کو گناہ کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں, جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اور گناہ کے اوپر اصرار ایک یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جو داڑھی مونڈتا ہے اور شیو کرتا ہے تو وہ ساری زندگی اس گناہ کے اوپر قائم ہے, وہ اس کے اوپر اصرار کر رہا ہے. یعنی وہ گناہ کر رہا ہے, اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر قائم ہے, مصر ہے اس کے اوپر. یہ بہت بڑا گناہ ہے, ایک تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور دوسرا اس کے اوپر اصرار ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جس کے دل میں تقویٰ ہو, خوف خدا ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, وہ گناہ کے اوپر اصرار کبھی نہیں کر سکتا, اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکتا. غلطی ہو سکتی ہے آدمی سے, اس کی مثال ایسی ہوگی کہ جب آدمی اگر کہیں بارش ہوئی ہو, راستہ چل رہا ہو, تو پھسلاٹ کی وجہ سے اس کا پاؤں جو ہے وہ پھسل سکتا ہے اور وہ گر سکتا ہے, لیکن وہ گرنے کے بعد وہاں لیٹا تھوڑا ہی رہے گا, اٹھ کر سیدھا ہو جائے گا, پھر راستہ چلنا شروع کر دے گا. اس طرح ایک مومن سے غلطی سرزد ہوگی اور جب اسے غلطی سرزد ہو اور اسے احساس ہو جائے کہ میں غلطی کر رہا ہوں, گناہ کر رہا ہوں, خدا رسول کی نافرمانی کر رہا ہوں, تو پھر فوری طور پر اس سے تائب ہو جاتا اور اس کو چھوڑ دیتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کیا صفت بیان کی گئی؟ کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے ہوتے ہیں, گناہوں کے اوپر اصرار کرنے والے نہیں ہوتے. تقویٰ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ان التقویٰ ملاک الحسنات, تقویٰ وہ چیز ہے جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور نیکیوں کے چشمے جو ہیں وہ اسی سے ابلتے ہیں اور پھوٹتے ہیں, اور پھر اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی جو ہے وہ اطاعت کے نور سے جگمگانے لگتی ہے. پھر عملاً بندہ جب اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے, تقویٰ کا نور اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے, تو پھر وہ عملاً اللہ اور رسول کی اطاعت زندگی کے تمام معاملات کے اندر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسجد قباء اور اہل قباء کی تعریف جہاں بیان فرمائی ہے اس میں بھی تقویٰ کا ذکر آ رہا ہے. ارشاد فرمایا لمسجد اس سے سالت تقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فی, یہ مسجد جس کی بنیاد ہی تقویٰ کے اوپر اٹھائی گئی, یعنی جن لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی وہ بڑے متقی, پرہیزگار, نیکوکار, صالح لوگ تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد, مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی. اور اہل قباء کی اللہ نے یوں تعریف بیان فرمائی کہ احق ان تقوم فیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس مسجد کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, اس مسجد کے اندر کھڑے ہونے والے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ صاف ستھرے رہتے ہیں, طہارت کی حالت میں رہتے ہیں اور اللہ ان پاک صاف رہنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. فرمایا تقویٰ کی بنیاد پہ اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور اس میں کھڑے ہونے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں, طاہر لوگ ہیں. طہارت ایک تو ظاہری ہے جس میں جسم اور لباس کی طہارت ہے, اور دوسرا باطنی طہارت ہے جو عقیدے اور ایمان کی طہارت ہے. تو یہ دونوں طرح کی طہارت ان لوگوں کو حاصل تھی جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں, متقی لوگ ہیں, اور اس مسجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی. اسی طرح دشمن سے حفاظت اور اللہ کی مدد بھی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو متقی ہوتے ہیں. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. جو کفار اور مشرقین تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, تو یہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. آج وہ ہمارا نقصان اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ نہ ہمارے اندر صبر ہے اور نہ تقویٰ کی صفت ہے, ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, جس کی وجہ سے آج کفار مشرقین اور منافقین کی سازشوں کا ہم بار بار شکار ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان مومنین صادقین کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. ان کی جتنی بھی چالیں ہیں, ان کے جتنے بھی مکر و فریب ہیں, ان سے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم صبر اور تقویٰ کے اوپر قائم رہو تو یہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, ہاں اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو, وَيَاتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. یہ لوگ اگر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 نشان زدہ ملائکہ کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا. تو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ کہ جب صبر اور تقویٰ اختیار کیا جاتا ہے. آج ہم بھی اللہ کی مدد کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا, پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں, محقور ہیں, مجبور ہیں, مصیبت زدہ ہیں, پریشان حال ہیں, تو اس ظلم سے نجات کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں نا, لیکن ہماری دعاؤں کے اندر کوئی اثر نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے اندر تقویٰ جو اہم صفت ہے دعا کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہونے کے لیے, وہ ہمارے اندر نہیں. یہ تقویٰ کی صفت جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے نہیں نازل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا. کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے؟ متقین کے لیے, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بے شک متقین کے لیے جنت ہے اور اس کی نہریں ہیں, اور اس کے بعد کیا ہے, سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کا قرب ان کو حاصل ہوگا. کس کا قرب ان کو حاصل ہوگا؟ اللہ رب العالمین کا قرب ان لوگوں کو جنت میں حاصل ہوگا, اللہ کا دیدار ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں, ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ رہو, اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے دنیا اور آخرت میں, ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں. کون ہیں اللہ کے دوست جن کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ نہیں جن کو ہم ولی اللہ کہیں, جن کی قبروں کے اوپر جو ہے وہ کبے بنائے گئے ہوں اور بڑے بڑے مزار تعمیر کیے گئے ہوں, بلکہ اللہ نے ان کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں. آج تو وہ بھی ولی اللہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس خواتین آتی ہیں بغیر حجاب کے, اور آ کر کوئی ان کے پاؤں دباتی ہے, کوئی ان کے جو ہے وہ بازو دباتی ہے, اور اس طریقے سے ان کی خدمت کرتی ہیں. وہ بھی ولی اللہ بنے ہوئے ہیں, وہ بھی مزاروں کے اوپر مجاوری کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ولی وہ ہیں جن کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں, وہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اور متقی ہیں, اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. اللہ کی نافرمانی سے کانپ اٹھتے ہیں وہ لوگ, جیسے حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کانپ اٹھے تھے. فرمایا اللہ ولی المتقین, اللہ ان متقین کا کارساز ہے. تو جب آدمی اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کی مشکلیں کون آسان کر دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ اللہ اس کا کارساز بن جاتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور بزرگی کا معیار بھی تقویٰ کو قرار دیا. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بزرگی والا کون ہے, شرف والا کون ہے؟ جو تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا لا فضل للعربی العاجمی ولا لعجمی العربی ولا لاسمد الاحمر ولا لاحمر الاسود الا بالتقوى. کارے کو گورے پر، گورے کو کارے پر، عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ فضیلت کسے حاصل ہے؟ جو متقی، جو تقوا والا ہے، وہ کسی رنگ، نسل، قوم، وطن سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ متقی ہے تو اس کے لیے بزرگی اور شرف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. اور پھر عمار کی قبولیت کا دارمدار بھی تقوا پر ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. لن ینال اللہ لحومہ ولا دماغہ ولکن ینالہ التقوى منکم. اللہ فرماتا ہے تم قربانی کرتے ہو، جو جانور ذبح کرتے ہو، اس کا خون اور گوشت کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتی. وہ خون تو زمین میں چلا جاتا ہے اور گوشت تو ہم خود کھا جاتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، تو اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا ولکن ینالہ التقوى منکم، تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے. اور تقوی کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، اشارہ فرمایا اپنے سینہ مبارک کی طرف، اپنے دل کی طرف، ارشاد فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی خوف خدا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس انسان کے دل میں ہوتا ہے. اگر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور خوف خدا نہیں یا دل کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے خون اور گوشت میرے پاس نہیں پہنچتے ہیں، تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے. اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کی جتنی خیر و برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو متقین کے لیے خاص کر دیا ہے. فرمایا ولو ان اہل القرا، اگر بستیوں کے رہنے والے کیا کرتے؟ آمنوا واتقوا، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا دے گا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمانوں سے بھی ان کے لیے برکت نازل ہوگی اور زمین سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے گا. آسمان بارش برسائے گا، رحمت کی بارش، اور زمین جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکت کے خزانے اگلے گا. زمین سے پیداوار ہر قسم کی ان کو حاصل ہوگی. زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بے شمار دوسری برکتیں نازل کر دے گا، جیسے سعودی عرب کی زرزمین میں پٹرول کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی، اس طرح زمین سے بے شمار قسم کی دھاتیں وغیرہ نکلتی ہیں جن کے ذریعے سے دنیا کے جو ہے وہ دوسرے معاملات جو ہے وہ حل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر جو ہے وہ برکت دیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے. دنیا کی مشکلات اور آزمائشوں سے نکلنے کی ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کو دی ہے. ارشاد فرمایا سورہ طلاق کی آیات ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے مشکلات اور آزمائشوں سے نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہو، اللہ سے آدمی ڈرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے. اور ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے. اس کا مطلب ہے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس آدمی کے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا، تقویٰ ہوتا ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے ہم اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے بہت بڑا اجر محفوظ کر دیا جاتا ہے. سورہ انفال میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، حق اور باطل کی تمہیں تمیز اور پہچان دے دے گا. پھر تمہیں یہ ملکہ حاصل ہو جائے گا کہ تم حق اور باطل میں تمیز کر سکو گے، سچ اور جھوٹ کو اور غلط اور صحیح کو پہچان سکو گے. اور ارشاد فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وہ بڑے فضل والا ہے. اور یہ فضل اس کا کسے حاصل ہوتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، سورہ حدید میں ارشاد فرمایا کہ متقین کو اللہ وہ نور عطا کرتا ہے، ایسی روشنی عطا کرتا ہے جس کے ذریعے سے ان کو راستہ اور منزل جو ہے وہ صاف دکھائی دیتی ہے. یہ وہی بات ہے جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہدل للمتقین، متقین کے لیے قرآن ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے، یہاں ارشاد فرمایا کہ متقین کو وہ نور اور وہ روشنی حاصل ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ موضوع بہت طویل ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی جو صفات بیان کی ہیں ان کو کسی ایک نشست کے اندر بیان کرنا ممکن نہیں ہے، ان میں سے جو اہم چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی متقین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد للہ الذي هدانا للإسلام، الحمد للہ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، إله العالمين ہمارا یہاں بیٹھ